رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحية والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین وخاتم النبیین الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الميامين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد. جس ہستی اور وجود اقدس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا سہارا لینا ضروری ہوگا، کیوں ہر شخصیت کو سمجھنے کے لیے علم اور عرفان کی ضرورت ہے. اب اگر وہ شخصیت دنیوی شخصیت ہو تو دنیوی علوم کی ضرورت ہے، اگر وہ فلسفی شخصیت ہو تو فلسفانہ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے کہ انسان فلسفی کو درک کرنے کے لیے فلسفی قوانین کے بغیر اس فیلسوف کو نہیں سمجھ سکتا. اگر وہ ریاضی دان ہو تو ریاضی کے مختلف رموز کو خیال رکھنے کے بعد، تصور کرنے کے بعد، تمرین کرنے کے بعد، مشق کرنے کے بعد اس ریاضی دان کے ذہن کو آسانی سے مطالعہ کر سکتا ہے. بالفرض مثال کے طور پر ڈاکٹر اقبال پر گفتگو کرنی ہو، اقبال کی شخصیت کو سمجھنا ہو، قائد اعظم پر گفتگو ہو، درود محمد و آل محمد پہ، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اور ایک درود بھیجتے رہے استاد کے استقبال کے لیے، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کر رہا تھا جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے پہلے اس شخصیت کے میدان اور اس کو پرکھنا ہوگا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے. وہ فیلسوف ہے، وہ ریاضی دان ہے، وہ منطقی ہے، وہ ادبی کے ادب کے ماہر ہے، تب پھر ہم وسیلہ تیار کریں گے کہ کون سے وسائل استعمال کرنا پڑے گا جس سے اس شخصیت کی تمام تر تصور ہمارے سامنے موجود ہو. علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے فقط شعر و شاعری کا سہارا لینا نہیں پڑے گا، بلکہ فلسفی اور ادبی تمام رموز سے آگاہ ہونا پڑے گا، تب ہم اقبال کے فلسفیانہ انداز کو، تصور کو درک کر سکے. قائد اعظم کو سمجھنا ہو، عام دنیاوی شخصیت کو سمجھنے کے لیے جب تک وسیلہ جب تک وہ مناسب راستہ اختیار نہیں کریں گے ہم اس شخصیت کو یا نہیں سمجھیں گے یا ہم کم سمجھیں گے یا کما ہوا حق ہو اس پر گفتگو نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم کسی مجتہد کو سمجھنا ہے تو فقہ اور عرفان اور اصول کا سہارا لینا پڑے گا۔ خمینی کون ہے، ہلی کون ہے، سیستانی کون ہے، عالم اسلام میں بو علی سینا کون ہے، افلاطون کون ہے، سقراط کون ہے، بقراط کون ہے؟ تو عام بندہ سقراط کو نہیں سمجھ سکتا جب تک سقراط کے فلسفی رموز اس کے لیے آگاہ نہ ہو، جب تک بقراط کے نکات موجود نہ ہو۔ نیوٹن کو سمجھنے کے لیے نیوٹن کے فرمولے کے مطابق جب نیوٹن کے اس علمی منازل کو ہم طے کریں گے تب ہم نیوٹن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، میرا مجال کیا ہے کہ میں اس ہستی کو کس عنوان سے گفتگو کروں؟ مجھے قرآن کا سہارا لینا پڑے گا، مجھے علی ابن ابی طالب کا سہارا لینا پڑے گا، یہاں پر ہتھیار ڈالنا پڑے گا کہ رسول معظم کی جو ڈگریاں قرآن میں اللہ نے دی ہے، وہ ڈگری نہ کسی رسول ما سابق کو وہ ڈگریاں ملی ہے، نہ کسی عالم بشر میں کسی ہستی کو وہ ڈگریاں ملی ہے۔ بہت سارے ڈگریاں ہیں، آدم ابو البشر سے خاتم الانبیاء تک تمام انبیاء ان ڈگریوں میں برابر ہے۔ نذیر ایک ڈگری ہے، بشیر ایک ڈگری ہے، رسالت ایک ڈگری ہے، ان ڈگریوں میں تمام انبیاء برابر کے شامل ہے، نذیر آؤں و بشیرا۔ اب اللہ کو اللہ سے پوچھنا پڑے گا، وہ حبیب جس کو خاتم الانبیاء بنا کر آپ نے بھیجے ہیں ان کی خصوصیات بھی ہمیں بیان کرے کہ وہ نبی ہے کون جس نبی کو اتنی بڑی ڈگری دے کر اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا۔ نبوت کی ڈگری سے بھی بڑی ایک ڈگری دی ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت اور رسالت کی ڈگری کیا ہے؟ مکلفین تک یہ ڈگری محدود ہے۔ مثلا نبی کن کے لیے ہے؟ نبی ان انسان اور جنوں کے لیے ہے جن پر اللہ نے واجبات اور احکام واجب کیا ہو، ان کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، ان کے لیے صراط کی ضرورت ہے۔ تو نبی آ کر راستہ بیان فرمائیں گے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرًا و اما کفورًا۔ نبوت کا راستہ انسانوں تک محدود ہے، نبوت کا جو کام ہے وہ ابلاغ رسالت کرنا ہے، اللہ تعالی کا پیغام مکلفان انسان تک، حیوان انسان تک اور جنوں تک محدود ہے۔ حیوانوں کے لیے رسالت کی ضرورت نہیں ہے، اور کائنات کے مادی اشیاء کے لیے رسالت کی ضرورت نہیں ہے، ہوا اور نظام شمسی کے لیے رسالت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی ایک ڈگری چاہیے۔ وہ کون سی ڈگری ہے جو تمام عالم کائنات کے لیے اس ضروری ہو اور جو کسی نبی کو نہیں دی، وہ ڈگری فقط رسول اسلام کو دی؟ وہ کون سی ڈگری ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رحمت کی ڈگری رسالت کی ڈگری سے بھی بڑی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اب میرے دوستوں اور میرے برادران نے رحمت کا ذکر تو اپنے اشعار میں کیا، لیکن مجھے یہ بتائیں معنی رحمت کیا ہے، اور رحمت کا جو حدود ہے وہ کتنے ہیں؟ یہاں سے رسول اللہ کی شخصیت کا اندازہ ہوگا، یہاں سے ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ رسول کون ہے۔ رسول سمجھنے سے پہلے ایک ہے علمی اصطلاح میں دلیل لمی کہا جاتا ہے اور دلیل انی ہے، یعنی کبھی علت کو سمجھ کر معلول کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور کبھی معلول کو سمجھنے کے بعد علت کا اندازہ لگا جاتا ہے۔ اگر ہمیں خدا ڈائریکٹ سمجھ میں نہ آئے تو اس کائنات کے نظام کو دیکھنا پڑے گا۔ جب کائنات کی ہر نظام میں نظم نظر آتا ہے تو ہمیں رب العزت کا مقام نظر آتا ہے۔ اسے کہتے دلیل لمی اور انی۔ ہم کبھی رسول کو رسول کی حیثیت سے دیکھے، کبھی یہ دیکھے رسول اسلام نے جو چیز اور جو امانت ہمارے سامنے رکھی ہے اور جو چیزیں امت مسلمہ کے لیے دی ہے اس چیز کا مقام سمجھے تو آٹومیٹک رسول کے مقام ہمارے نظروں میں آئے گا۔ وہ ہے قرآن مجید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن جس ہستی پر نازل ہوئے ہیں، قرآن جس قلب مطہر پر نازل ہوا ہے، اس قلب کا اندازہ نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے نہ قرآن کے مقام کو پہچاننے سے پہلے، مظروف کے مقام کو پہچاننے سے پہلے ظرف مکانی اس انسان کے میموری سے اوڑ ہے۔ ہم تو ظرف مکانی اور زمانی کو نہیں درک کر سکتے۔ آپ اور میرے اس میموری میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کر سکے۔ لیلۃ القدر، میرے محترم دانشمند بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں لیلۃ القدر قرآن ہے یا رسول ہے؟ لیلۃ القدر نہ قرآن ہے نہ رسول ہے، ایک ظرف زمانی ہے، ایک مقطع زمانی ہے جس مقطع میں یہ قرآن نازل ہوا اور کس پر نازل ہوا، وہ مظروف قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اتنا بڑا مجمع اور جوان اور اتنا آہستہ صلوات، اونچی آواز سے درود بھیجیے، صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کیا ہمارے اور آپ کے علم میں یہ حل ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو قرآن کو سوالیہ نشان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس عظیم قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر نہ رسول ہے، قدر نہ قرآن ہے، قرآن کی تعریف نہیں ہو رہی، اس ظرف زمانی کی تعریف ہو رہی ہے جس ذر میں یہ قرآن نازل ہوا۔ نہ محمد کے قلب کی تعریف ہے نہ قرآن، نہ علت کی تعریف ہے نہ معلول، نہ سبب کی تعریف ہے نہ مسبب، بلکہ وہ مقطع زمانی کیا ہے۔ تو مقطع زمانی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ چند لحظہ اور ایک رات ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ جب وہ رات جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ ایک ہزار مہینے سے بہتر ہو تو قرآن کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے؟ اسے ہمیں سہارا لینا پڑے گا۔ کس کا؟ عظیم ہستی نہج البلاغے کا سہارا لینا پڑے گا کہ پہلے قرآن کی تعریف کرے۔ جب معلول کی تعریف ہو جائے نا، علت کی تعریف معلوم ہو جائے گا۔ رسول علت تامیہ نزول قرآن ہے۔ اگر قلب رسول اللہ نہ ہوتے تو قرآن نازل کرنے کے لیے ایک قابل لائق شخصیت کی ضرورت تھی، وہ رسول کے علاوہ ممکن نہیں تھا، خاتم الانبیاء کے علاوہ ممکن نہیں تھا۔ ہاں، دوسری صفت بیان کر کے میں یہ بیان کروں، دوسری جو خصوصیت پیغمبر میں ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے نبیوں اور رسول میں فرق ہے، دوسرے انبیاء رحمت عالمین کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے امت کے لیے ہے، فقط انسانوں کے لیے ہے، رسول عالمین کے لیے ہے۔ تو یہ جملہ، یہ نقطہ رہ گیا تھا کہ عالمین کا دائرہ کہاں تک ہے کہ جہاں پر رسول رحمت ہے۔ تو سورہ حمد نے اس مسئلے کو حل کیا، الحمد للہ رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا رب ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے رسول، میں نے بھی تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ جس عالم کا خدا رب ہے اس عالم کا محمد رسول ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بن اب زمین تک محدود نہیں رہا، یہ زمین سے اوپر بھی عالم ہے۔ کیوں؟ خدا سورہ حمد میں فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، خدا اللہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ محمد کی تعریف کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محمد ہم نے تمہیں اہل زمین کے لیے نہیں، فقط انسانوں کے لیے نہیں، فقط جنوں کے لیے نہیں، بلکہ فرشتے اور مسمار اس نظام ہستی کائنات، تمام کائنات کے نظام کے لیے تم رحمت ہو. یہ ڈگری دوسرے انبیاء اور پیغمبر میں فرق ہے. دوسرے انبیاء رحمت تھے، لیکن رحمت کا دائرہ اپنے امت تک محدود تھے. آدم اپنے امت کے لیے، نوح اپنے امت کے لیے، ابراہیم اپنے امت کے لیے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ پھر میں قوم نہج البلاغہ کی طرف توجہ کروں گا. دوسری خصوصیت یہ ہے جو دوسرے نبیوں میں نہیں ہے. نئے خصوصیت آدم میں ہے، نئے خصوصیت حضرت نوح میں ہے، وہ بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو آواز ہے یہ تو بوڑھوں کی آواز ہے. اگر سارے جوان رسول پر درود بھیجنا سنت ہے اور قرآن کس سے ثابت ہے، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ بتائیں دوسری جو ڈگری اس عظیم ہستی میں ہے، اب وہ ظرف زمانے کو ہم نہیں سمجھ سکتے جس میں قرآن نازل ہوا، تو ہم قرآن کے وزن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، نہ قرآن کے وزن کو، نہ اس دل کے وزن کو جس پر یہ قرآن نازل ہوئے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ خصوصیت فقط رسول اسلام کی ہے. کیا ہے ترجمہ؟ یہ ہے قرآن فرماتا ہے میرے حبیب وہ ہے. اب ہمیں پیغمبر کی شخصیت اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ شخصیت کیا ہے جس کی خالق یوں گفتگو فرمائے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى. میرا حبیب کبھی اپنے نفس اور اپنے طور سے، اپنے وہم سے، اپنے ذہن سے، اپنے فکر سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے، بلکہ وحی یوحا. جو بھی رسول کی حرکت ہے وہ آئینہ وحی الہی میں ہے. رسول بات کرے وحی کے آئینے میں ہے، رسول بیٹھے وحی کے آئینے میں ہے، رسول اٹھے وحی کے آئینے میں ہے. یہ تمام انبیاء کو یہ ڈگری نہیں ہے کہ وما ینتق عن الہوا، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے رسول کو. جو چھوٹی بات ہو یا بڑی بات، جبریل آئے بغیر یا وحی آئے بغیر گفتگو نہیں کرتے. قرآن نے باقی انبیاء سے نفی کی ہے، وہ اس طرح نہیں تھے کہ ہر بات پر وحی نازل ہوئے. دو آیات کی خدمت میں لاتا ہوں. ایک حضرت نوح کے بارے میں، حضرت نوح نے یہ جملہ فرمایا، یہ وحی کا جملہ نہیں تھا، یہ نوح کا اپنے ذاتی کمنٹ تھا اور ذاتی نظریہ تھا، اس لیے قرآن نے رد کر دیا اس نظریے کو. جب اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے حضرت نوح نے دیکھا، فوراً جذبات پدری وجود میں آ گئے. یہاں پر وحی کا کوئی رب نہیں تھا، فوراً کا پروردگارا انہو من اہلی، میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے. نہ اس کا تعلق جبریل سے تھا، نہ اس کا تعلق وحی سے تھا، یہ اپنے جذبات پدری میں کہا تو خدا نے فوراً نہیں کہا، نہیں کیا، انہو لیس من اہلک. نوح ایسے گفتگو نہ کرو جو تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ تمہارا اہل نہیں ہے. جب رب کی طرف سے جواب آیا تو نوح نے فوراً استغفار کیا، استغفر اللہ، میں نے وہ بات کیوں کہی جو مجھے علم نہیں تھا، میں اللہ کی محضر میں استغفار کرتا ہوں. یہاں سے پتا چلتا ہے جو مقام رسول کا ہے وہ نوح کا نہیں ہے، جو مقام رسول کا ہے وہ موسیٰ کا نہیں ہے. ہر نبی کے بارے میں آیت موجود ہے، چونکہ ٹائم نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے، اس لیے رسول معظم ہے، سرکار دو عالم ہے، جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک جملہ بھی اپنے طرف سے ارشاد نہیں فرمایا، وہ وحی خدا تھا. یہ خصوصیت ہے حبیب کی. درود بھیجے محمد و آل محمد پہ.
کتنا ٹائم ہو؟
اونچی آواز سے درود بھیجے صلی علی محمد. جتنا مجمع ہے اس کے انداز سے درود بھیجے صلی علی محمد. بس مجھے اس گفتگو کو کلوز کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تو بتاؤں، قرآن معلول ہے یا علت ہے؟ قرآن معلول ہے، قرآن مسبب ہے. سبب کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول علت تامہ قرآن ہے، یہ انجیل نہیں ہے، یہ زبور نہیں ہے، یہ تورات نہیں ہے، اگرچہ یہ ساری کتابیں اللہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اللہ نے خاص زمان خاص وقت کے لیے قرآن یہ کتابیں نازل کی. لیکن قرآن کیا ہے اور قرآن کا وزن کیا ہے؟ قرآن کا وزن دنیا کے اس ترازو یا ترازو، دنیا کی اس ٹیکنالوجی، اس کے وزن کو وزن کر کے آپ کو نہیں بیان کر سکتے، بلکہ خدا سے پوچھنا پڑے گا جو معلول رسول کی ہے اس کی وزن کیا ہے. اس کی وزن یہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو اس بڑے پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن کی وزن برداشت کیے بغیر پہاڑ اور سخت پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے وزن قرآن. وہ قرآن جس کو پہاڑ، وہ قرآن جس کو آسمان، وہ قرآن جس کو زمین، جس کو کوئی بھی مادی شے تحمل نہیں کر سکتے، یہ قلب محمد ہے جس نے قرآن کو جگہ دی، یہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے قرآن کو جگہ دیا. اور خدا فرماتا ہے اب جب قرآن کا وزن اتنا ہو تو وہ ہستی جس نے قرآن کو لے کر عالمین تک پہنچایا ہے اس کے وزن کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اس کے وزن کا اندازہ رحمت للعالمین سے پتا چلے گا. نہج البلاغہ نے معلول کے جو صفات بیان کی، میں فقط پوائنٹ بیان کروں گا. جب معلول یہ ہو تو علت کا اندازہ لگائے. ہدن، قرآن ہدایت ہے. عذرن، قرآن حجت ہے، رسول بھی حجت ہے. قرآن برہان ہے، رسول امام برہان ہے. قرآن ہدایت ہے، رسول امام ہدایت ہے. قرآن شاہد ہے، رسول بھی شاہد ہے. قرآن فتح ہے، رسول بھی فتح ہے. قرآن آیت ہے، قرآن جنت الاسلام ہے، سپر ہے، رسول قائد جنت الاسلام ہے. قرآن نور ہے، رسول رہبر و قائد نور ہے. قرآن سراج ہے، رسول رہبر سراج ہے. قرآن بحر ہے، رسول اس بحر کا مالک ہے. قرآن منہاج ہے، رسول اس منہاج کا لیڈر ہے. قرآن سراج ہے، رسول اس سراج کا وارث ہے. قرآن شفا ہے، رسول چشمے شفا ہے جس نے اور بھی شفاعت اور شفا تمام عالمین کے لیے پاس ہو جاتے ہیں. ابھی علی سے پوچھنا پڑے گا رسول قرآن کیا ہے. قرآن فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان تمیز، تو رسول صاحب فرقان ہے. قرآن عزت ہے، رسول مالک عزت ہے. قرآن ینابیع العلم ہے، علوم کے چشمے ہے. قرآن پیغمبر مالک کے چشمے ہے، اس چشموں کا مالک ہے. قرآن کیا ہے؟ اسافی الاسلام ہے، بنیاد ہے. رسول اس بنیاد کا وارث ہے. رسول اس خدا صلی اللہ علیہ وسلم عیون، قرآن چشمہ ہے. قرآن منازل ہے. قرآن عطشا للعلماء، علماء کے پیاس کو بجھاتے ہیں. قرآن یا ربیع القلوب ہے. قرآن دوا ہے. قرآن سراد ہے. قرآن سراد ہے. جب قرآن ہادی ہو، سراد ہو، 42 صفات قرآن کی بیان کی ہے، تجھے مجھے نہیں معلوم جس ہستی نے قرآن کو اس کائنات تک پہنچایا ہے اس ہستی کا مقام کیا ہوگا. یہ میرے علم میں نہیں ہے. قرآن مجید نے بھی ہم پر پابندی لگائی ہے، جتنا تمہارا ذہن ہے وہاں پر رک جاؤ، وہاں سے آگے سمجھنے کے لیے طہارت کی ضرورت ہے. لا یمسہ الا المطہرون. بس جو وسیلہ بیان کرنے کا، اس کے بعد ایک پیغام دوں گا، ختم کروں گا. اب ہم اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، رسول کو سمجھنے کے لیے فلسفے کا تعاون نہیں، طہارت کا، طہارت کے وسیلے سے سمجھنا ہوگا. قرآن کو مس کرنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک پاکیزہ نہ ہو. قرآن کے رموز ہمارے سمجھ سے باہر ہے، تو جب معلول کو سمجھنے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہو تو علت کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ پاکیزگی کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پیغام کیا ہے؟ پیغام بھی معلول رسالت سے لینا ہوگا. خود قرآن، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اور یہ قرآن اور ہم، خود قرآن مجید فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان جتایا، ہم نے انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے انہیں نجات دلایا، اور ہمارا احسان ہے یہ موسیٰ پر بھی ہارون پر بھی. وَكَذَلِكَ، یہ آخری جملہ ہمارے لیے ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جس طرح ہم نے فرعون کے دور میں جب ظلم و ستم عروج پر ہوا، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، جب بچوں کو ذبح کرتا تھا اور خواتین کو زندہ رکھتے تھے اور کئی سو سال تک یہ ظلم باقی رہا، تو ہم نے ایک موسیٰ اور ہارون کو اس قوم کی طرح بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کو بھی اور اس کے قوم کو بھی فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ آپ جوانوں کے لیے، آپ خہران کے لیے یہ قرآنی میسیج ہے. وہ کیا ہے؟ ہر زمانے کے محسن، یہاں پہ احسان کا لفظ آیا ہے، ہر زمانے کے محسن اپنے احسان کو معاشرے میں چھوڑے، تو وعدہ قرآن یہ ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کو اللہ نے فرعون کے چنگال سے آزادی عنایت کی، اسی طرح تمہیں بھی ہمیں زمانے کے فرعون، زمانے کے نمرود، زمانے کے شداد سے تمہیں نجات ملیں گے، بس ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ ہم محسنین میں شامل ہونا چاہیے. دوسرا جو میسیج، یہ ایک ہمارے عقیدتی طور مسئلہ حل کیا، اگر ہم اس صدی میں ظلم و ستم اور پریشان ہیں تو ہمیں اس آیہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، ہمیں صبر کا استقامت کرنا پڑے گا، ہمیں صبر کے دامن کو پکڑنا پڑے گا. جب ہم صبر کے دامن کو پکڑیں گے، ہمیں قرآن کے تمام آیت پر ہم عمل پیرا ہوں گے، رسول کے دامن کو پکڑیں گے، ہمارا رہبر محمد رسول اللہ، ہمارا قائد رسول اللہ، ہماری تمام وجود اور ہستی رسول اللہ، رسول اللہ اور قرآن کے دامن کو جب پکڑیں گے ہمیں امید نظر آتی. وہ امید کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، احسان مند لوگوں پر ہم جس طرح موسیٰ کو نجات دی، جس طرح پھر حضرت ہارون کو، ہم محسنین پر یہ سلسلہ جاری رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہیں گے. دوسرا میسیج کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہم سب گناہگار ہیں، تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، رسول کے اس معلول سے پوچھتے ہیں، اس گناہگاروں کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ تو فرماتے ہیں وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. خدا فرماتا ہے میں نے جس طرح حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور ان کی دعا کو قبول کیا، وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر زمانے کے مومن کو یونس کی طرح نجات دلانا یہ پیغام رسالت ہے، یہ پیغام قرآن ہے. اور آخری پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے، اب ہمیں کوئی آئندہ مستقبل ہمارا کیا ہوگا، مستقبل 2015، 2020، 2050، آئندہ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ اب تک تو ہم پر ظلم ہوتے رہے، اب تک تو ہم مظلوم رہے، اب تک تو ہم غریب رہے، اب تک تو ہم مستضعف رہے، پاکستان کی سرزمین میں بھی ظلم و ستم ہے اور خواتین، بچے، شہری محفوظ نہیں ہے، تو قرآن سے پوچھنا پڑے گا کیا مظلومین کا مستقبل کیا ہے، رسول سے پوچھنا پڑے گا مظلومین کا کوئی مستقبل ہے یا نہیں ہے. قرآن نے مظلومین کے لیے خوشخبری دی ہے، وہ کیا ہے؟ دو خوشخبری ہے، سَنُّرِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، قرآن فرماتا ہے ان قریب مظلومین کے لیے خوشخبری ہے، ہم اپنی نشانیوں کو پورے عالم میں واضح کر دیں گے. دوسرا پیغام یہ ہے، وَنُّرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ آخری پیغام ہے. خدا کا وعدہ یہ ہے، یہ وعدہ کسی وزیراعظم کا نہیں ہے، یہ وعدہ کسی پرائم منسٹر کا نہیں ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا نہیں ہے جو وعدہ کرنے کے بعد جھوٹ بولے، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرے، یہ وعدہ رب الجلال کا ہے، یہ رب وعدہ خالق اکبر کا ہے، یہ وعدہ رازق کا ہے، یہ وعدہ رحمان کا ہے، یہ وعدہ رحیم کا ہے. وعدہ کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَنُرِيدُ، یہ ارادہ تکوینی خدا ہے، میرا ارادہ ہے اَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْعَرْضِ، جن پر ظلم ہو گئے ہیں، جو زمین پر مظلوم ہو گئے ہیں، جن پر ظلم ہو گئے ہیں، جو غریب ہو گئے ہیں، انہی غریبوں کو اس زمین کا وارث، اس زمین کا مالک، اس زمین کا حاکم بنائیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ انتظار کرو، صبر کے دامن کو پکڑو، اتحاد کو قائم رکھو۔ سنی ہو یا شیعہ، لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا۔ ہمارا حل، ہمارا قلعہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے یہ دو جملہ۔ پیغمبر خدا نے فرمایا اس دو جملے کی طاقت کیا ہے؟ تملکون بحل عرب والعجم، یہ دو جملہ زبان پر جاری کرو، تدخلون الجنہ، زبان پر تو بہت آسان ہے۔ پیغمبر خدا نے شب وانذر عشیرتک الاقربین کے رات پیغمبر نے ارشاد فرمایا، دو جملے کی تم ضمانت دو، باقی کامیابی کی ضمانت محمد کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تم زبان پر دو نعرہ بلند کرو، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا وعدہ تم سے کیا ہے؟ تم لکون بحل عرب والعجم، تمام عرب و عجم کی حکومت تمہاری ہوگی۔ وتدخلون الجنہ، جنن میں تم داخل ہوں گے، اور جہنم تم پر حرام ہوگا، تم دوسرے امت سے بھی زیادہ افضل ہوں گے۔ بس طاقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کے اندر ظلم نہیں ہے، مظلومیت ہے، فاسق نہیں ہے، مومن ہے، قاتل نہیں ہے، غریب ہے۔ اب اس پرچم تلے جمع ہونے کے بعد تمہارا اخلاق محمدی اخلاق بنے گا۔ وہ اخلاق کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، رسول نے کبھی ظلم نہیں کیا، رسول نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا، رسول خدا نے عبادت میں کوئی کمی نہیں کی۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بس پاکستانی قوم اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس نعرے کو بلند رکھنا ہے۔ سنی شیعہ پاس میں بھائی ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ ہمارا وہ قلعہ ہے جس میں ہر محمد عربی سے محبت کرنے والے جمع ہوں گے، تو اس وقت عالمی سیاست کے مقابلے میں تمہاری طاقت ہوگی، تم امریکہ، اسرائیل اور بڑی طاقتوں سے مقابلہ کر سکو گے۔ یہ وعدہ ہے محمد کا، اگر تم لا الہ الا اللہ پر استقامت کیا، محمد رسول اللہ پر تم ڈٹ گئے، تو فتح بھی تمہاری، اور تم ظالموں سے آسانی سے انتقام صبر اور استقامت سے لے سکیں گے۔ یہ کامیابی ہے۔ ہم عالمی طاقتوں کے مقابلے میں، ہم درونی طاقتوں کے مقابلے میں۔ وطن عزیز پاکستان، یہ اسی دو جملے کے نام کے مرحوم نے منت ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا، وہ تصور کیا تھا؟ اس لیے پارلیمنٹ کے اس اسمبلی ہاؤس کے سامنے یہ دو جملہ مرقوم ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ قائد اعظم نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا، شیعہ سنی مل کر بنایا۔ یہ ملک ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا دستور اسلامی ہے، اس کا قانون اسلامی ہے۔ شیعہ سنی اختلافات کو ختم کر کے اپنے وطن کی دفاع، اپنے ملک کی دفاع، اپنے سرحدوں کی دفاع کرے۔ اور ایک طاقت آپ میں ہے، یہ آخری جملہ، ایک طاقت، وہ کیا ہے؟ علم کی طاقت سے آگے آ جائے۔ آپ جو یونیورسٹی میں ہے، ہر موضوع میں آپ پی ایچ ڈی کرے، جب ہمارے پاس علم ہوگا، ہمارے پاس تقویٰ ہوگا، ہمارے پاس نالج ہوگا، ہمارے پاس آسمانوں اور سیاروں کے معلومات ہوں گے، فلسفے میں پی ایچ ڈی، ریاضی میں پی ایچ ڈی، معاشرے پر پی ایچ ڈی، تو پڑھا لکھا مجمع دے یو چانسلر صاحب، ہم اس پاکستان کی سرزمین کے لیے ایسے جوانوں کی تربیت کرے جو ہر فیلڈ میں ماہر ہو، تو پاکستان ہر فیلڈ میں مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ذمہ داری یونیورسٹیوں کی ہے۔ وہ معاشرے کے لیے بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر، بہترین پائلٹ، بہترین بہترین مفکر مفکر انسان کرے تاکہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ ہو، ایک اسلامی معاشرہ ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بر محمد آل محمد صلوات، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا؟ لوح و قلم بھی تیرے ہیں.